الرحمن الرحیم. الحمدللہ ہماری تلاوت کا آغاز 11ویں پارے سے ہوا. اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آ رہے تو اللہ نے اپنے حبیب کو بتلا دیا کہ آپ کے جاتے ہی منافقین آپ کی خدمت میں آئیں گے اور مختلف قسم کے آزار اور بہانے تراش کر آپ کے سامنے اپنے نہ آنے کا تذکرہ کریں گے، تو آپ ان سے راضی نہ ہوئیے گا، اور اگر آپ ان سے راضی بھی ہو جائیں تو ہم ان سے راضی نہیں ہوں گے، آپ ان کو نظر انداز کر دیں. پھر فرمایا، بعض دیہاتی جو کفر اور سختی میں بہت آگے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو اپنے لیے توان سمجھتے ہیں، بعض دیہات کے رہنے والے ایمان اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو اللہ کا قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں. پھر دین کی خدمت میں، اسلام میں داخل ہونے میں جو مہاجرین اور انصار آگے بڑھے، اللہ کے ہاں بھی ان کا مرتبہ آگے ہے، ان کا بھی اور جنہوں نے ان کی پیروی کی، ان سب سے اللہ رب العزت راضی ہے. پھر ان مخلص لوگوں کا تذکرہ ہے جو میدان تبوک میں جا تو نہ سکے لیکن جھوٹ بھی نہیں بولا اور اعتراف کیا اپنی غلطی کا، ان کی معافی کا تذکرہ ہے کہ جو غلطی کریں اور پھر اپنی معافی کا اقرار کریں، اللہ رب العزت کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. پھر اللہ رب العزت نے ان منافقین کا تذکرہ فرمایا جنہوں نے مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنے کے لیے ایک مسجد تعمیر کی، اور ان کے پشت پر عیسائی تھے جنہوں نے چاہا کہ مسلمانوں میں مذہبی انداز میں تفرقہ پیدا کیا جائے، اور اس مسجد ضرار جس کو قرآن نے مسجد ضرار کہا ہے، اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی افتتاح کرنے کی، تاکہ لوگوں کی نظروں میں اس مسجد کا تقدس اور لوگوں کی نظروں میں اس مسجد کا احترام آ جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں تبوک سے واپس آؤں گا تو اس مسجد کا افتتاح کروں گا. اللہ نے اپنے حبیب کو بتایا کہ یہ مسجد تفرقہ پیدا کرنے کے لیے ان منافقین نے تیار کی ہے، مسلمانوں کے خلاف سازش ہے. اللہ کے نبی نے حکم دیا، جاؤ اسے گرا دو، اور اسے خاکستر کر دیا. اس مسجد ضرار کا تذکرہ ہے، اور اس کے مقابلے میں مسجد قباء کا تذکرہ ہے جو اللہ کے مخلص بندوں نے، اللہ کے نیک بندوں نے جس کی تعمیر فرمائی ہے. یہ مدینہ منورہ کی سب سے پہلے، مدینہ منورہ کی سب سے پہلی مسجد ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ میں آئے تو سب سے پہلے جس مسجد کی تعمیر فرمائی وہ مسجد قباء کی تعمیر فرمائی، اور مسلمانوں کو یہ سبق دیا کہ مسلمانوں سوسائٹیوں کی تعمیر کی بنیاد مسجد ہے. سب سے پہلے اللہ کے نبی نے اس مدینہ کی سوسائٹی میں مسجد کی تعمیر فرمائی، اس لیے کہ مسجدوں کی تعلیم اور تربیت سے جہاں مسلمانوں کی تربیت اور تعمیر ہوتی ہے، ان مسجدوں کے آباد اور تعمیر اور تربیت کے ماحول سے مسلمانوں کے گھر اور سوسائٹیاں بھی تعمیر اور آباد ہوں گے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل سے مسلمانوں کو یہ سبق دیا اور اس مسجد کی تعریف فرمائی، اور پھر ساتھ ساتھ اللہ کے مخلص بندوں کا تذکرہ فرمایا جو اپنی جان و مال بھی جنت کے بدلے میں اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں، اور پھر ان کی صفات کا تذکرہ فرمایا کہ وہ توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی حمد کرنے والے ہیں، روزے رکھنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، سجدے کرنے والے ہیں، برائیوں سے روکنے والے ہیں، اور برائیوں سے روکنے والے ہیں، اچھائیوں کی طرف بلانے والے ہیں، اللہ کے حدود کا خیال رکھنے والے ہیں. یہ اللہ کے مخلص بندوں کی صفات ہیں جو ہر مومن کی ضرورت ہے، اور ہر مومن کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے. اس کا تذکرہ فرمایا، اور پھر حکم دیا اہل ایمان کو کہ کسی کافر کے لیے آپ نے استغفار اور معافی نہیں مانگنی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ابا کے لیے معافی کی درخواست کی، لیکن جب پتہ چلا کہ یہ شرک پہ رہیں گے تو آپ نے بھی ان سے برات کا اعلان کر دیا. پھر ان مخلص مسلمانوں کی توبہ کا تذکرہ ہے جو تین صحابہ اپنی سستی کی وجہ سے تبوک کے میدان کے اندر نہ جا پائے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خدمت میں آ کر جھوٹ بھی نہیں بولا بلکہ اپنی سچائی کا اظہار کیا. تو 50 دن تک مسلمانوں نے ان مخلص مسلمانوں سے بائیکاٹ کیا اللہ کے نبی کے کہنے پر، لیکن پھر اس کے بعد ان کی اس سچائی پر اللہ کی طرف سے ان کی توبہ کی قبولیت کا وحی کے ذریعے اللہ نے اپنے حبیب کو بتایا، اور جب یہ خبر ملی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کعب جب سے تیری اماں نے تجھے پیدا کیا ہے اس دن سے آج کا دن تیری زندگی کا سب سے مبارک اور سب سے بڑا دن ہے تیرے لیے کہ اللہ نے تیری توبہ کو قرآن کے اندر ذکر فرمایا اور یہ سبق دیا مسلمانوں کو کہ سچائی بہرحال نجات کی چیز ہے، اللہ رب العزت سچائی ہی کے اندر نجات دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا، تقوی اختیار کرو اور کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ جڑ کے رہو، جن کا نظریہ اور جن کا عقیدہ اور جن کی زندگی اور جن کا کردار اور جن کا قول و فعل سچا ہے ان کے ساتھ جڑ کے رہو، اس سے تمہاری ایمان کی بھی اور تمہارے تقوی کی بھی حفاظت ہے۔ پھر اللہ کے راستے میں جو تم مشقت اور تکلیف اٹھاتے ہو چھوٹی یا بڑی، اللہ نے اس کے لیے تمہارے لیے اجر رکھا ہے۔ جہاد میدان جہاد کی فضیلت اپنی جگہ پر، لیکن ساتھ ساتھ فرمایا ایک جماعت ایسی بھی ہونی چاہیے جو دین کی سمجھ پیدا کرے، یتفقہ فی الدین، جو دین کی فقاہت پیدا کرے اپنے اندر، اور پھر اس کے بعد اپنی اپنی قوم کو اللہ کی نافرمانی سے ڈرائے۔ اس لیے مدینہ کے اندر بھی کچھ لوگ ہونے چاہیے جو یہ تعلیم اور تربیت بھی حاصل کرتے رہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر جہاد کا فلسفہ بتایا کہ پہلے قریب والے، پھر اس کے بعد والے، پھر منافقین کی مذمت فرمائی کہ جنہیں ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کوئی ایسا حکم نہ آ جائے جس میں ہمارا نفاق چاک ہو جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کا اور آپ کی عظمت کا تذکرہ فرمایا کہ آپ کو مسلمانوں کی تکلیف سے رنج ہوتا ہے اور آپ مسلمانوں کی خیرخواہی میں انتہائی زیادہ حریص ہیں، رؤوف اور رحیم، یہ دونوں اللہ کے نام ہیں، لیکن یہ دونوں نام اللہ نے اپنے حبیب کو بھی عطا فرمائے ہیں۔ رؤوف بھی اللہ کا نام ہے، رحیم بھی اللہ کا نام ہے، لیکن یہ اسماء حسنہ یہ دو ایسے ہیں جو دونوں اللہ نے اپنے حبیب کی بھی نام رکھ دیے۔ آپ کو بھی اللہ نے فرمایا آپ رؤوف بھی ہیں، آپ رحیم بھی ہیں، کہ آپ انتہائی درجے کے مسلمانوں کی بھلائی کے حریص ہیں اور مسلمانوں کی تکلیف سے آپ کو رنج ہوتا ہے، اور آخر میں تلقین فرمائی کہ ہمیشہ اللہ پہ بھروسہ کرو اور وہی تمہارے لیے کافی ہے۔ پھر سورہ یونس کا تذکرہ ہے جس کے آغاز میں قرآن کی عظمت کا تذکرہ اور منکرین قرآن کا یہ کہنا اور انہیں انکار کی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن ایک شخص پہ کیوں اترا ہے، انہیں اس پہ حیرت ہو رہی ہے۔ اس کی مذمت فرمایا اللہ بادشاہ ہے، زمین و آسمان کا وہ اکیلا پیدا کرنے والا ہے، اس کائنات کو پیدا بھی اس نے کیا ہے، سارا انتظام بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، اور تم سب کو اس کے پاس لوٹ کے جانا ہے، اور تمہارا جو کچھ کیا ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ یہ زمین و آسمان کا بدلنا، رات دن کا یہ بدلنا، اور یہ زمین و آسمان کا سارا نظام تمہیں اللہ کی قدرت کی دعوت دے رہا ہے، اور جو لوگ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے ان کے لیے جہنم کا ایندھن ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور اعمال والی زندگی اختیار کی اللہ نے ان کے لیے جنت کی نہریں رکھی ہیں، اور جب وہ جنت میں داخل ہوں گے کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں یہاں پہنچا دیا۔ فرمایا یہ انسان بہت جلد باز ہے، اور بس اوقات اس جلد بازی میں اپنی ہلاکت کا بھی مطالبہ کر دیتا ہے کہ اگر ہم ناحق پہ تو ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا، یوں بھی کہہ دیتا ہے، لیکن فرمایا اگر اللہ رب العزت ان کی جلد بازی پر فیصلہ فرمانے لگ جائیں تو دنیا کا نظام کب سے ختم ہو چکا ہوتا، لیکن اللہ رب العزت نے مہلت دے رکھی ہے۔ پھر ان کا یہ مطالبہ کہ یہ قرآن ٹھیک ہے لیکن اس میں کچھ احکامات ہماری طبیعتوں پر بہت بھاری گزرتے ہیں، اس لیے آپ اس میں کچھ ترمیم کر لیں، کچھ تنسیخ کر دیں، کچھ منسوخ کر دیں۔ فرمایا یہ قرآن میرے اختیار سے تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، میں اس میں ترمیم نہ کر سکتا ہوں نہ تنسیخ کر سکتا ہوں۔ اور فرمایا وہ بڑا ظالم ہے جو اللہ کی طرف کسی غلط چیز کی نسبت کر دے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اٹھتے بیٹھتے جاگتے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جیسی مصیبت ہٹتی ہے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور جب اللہ رب العزت ان کی مصیبت کے بعد ان پر آسانی کرتے ہیں تو پھر سرکشی کرنے لگ جاتے ہیں. حالانکہ یہ خود ایسے ہیں، جب یہ مصیبت میں ان کی کشتیاں سمندر میں غوطے کھانے لگتی ہے تو یہ سارے معبودان باطلہ کو بھول جاتے ہیں اور وہاں ایک معبود حقیقی کو پکارتے ہیں. اسی کا تذکرہ فرمایا، پھر فرمایا اللہ ہے جو تمہیں دارالسلام کی طرف یعنی جنت کی طرف بلاتا ہے، اور اللہ رب العزت نے نیکی کرنے والوں کے لیے بھلائی رکھی ہے، اور کل قیامت میں اللہ رب العزت سب کو اکٹھا کرے گا اور ان مشرکوں سے کہے گا کہاں ہیں تمہارے معبود، آج سب تم سے غائب ہو گئے، ان سے پوچھو تو صحیح زمین و آسمان کو رزق کون دیتا ہے، یہ بنائی اور سماعت کا مالک اور کون پیدا کرنے والا ہے، یہ زندوں سے مردوں اور مردوں سے زندہ کون پیدا کرتا ہے، یہ سارا نظام وہی تو پیدا کرنے والا ہے، بتاؤ تمہارے معبودوں نے بھی کسی کو پیدا کیا؟ اور فرمایا یہ محض گمان کے اور خیالات کی پیروی کرنے والے ہیں، اور قرآن کے بارے میں یہ تردد میں ہیں تو انہیں ایک چیلنج ہے، کوئی ایک صورت تو قرآن جیسی بنا کے لے کے آؤ، اور ہرگز یہ ایسی صورت بنا کے نہیں لا سکتے. پھر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے کہا، ان سے کہہ دو میں نفع نقصان کا مالک نہیں، میں تو اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں، اور جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو پھر ایک لمحے کی تمہیں مہلت بھی نہیں ملے گی، پھر وہ معاملہ آخری ہوگا، پھر اللہ رب العزت کی پکڑ سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا. پھر اللہ رب العزت کے مقبول بندوں کا تذکرہ ہے، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو ایمان لے کے آتے ہیں اور ایمان کے بعد تقوی اختیار کرتے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں، ان پر خوف نہیں ہوگا، یہ غمگین نہیں ہوں گے. اس کا اصل منظر تو آخرت میں ہوگا کہ جو کچھ دنیا میں چھوڑا اس پہ غم نہیں کھائیں گے، آگے کی گھاٹیوں پہ کوئی خوف نہیں ہوگا. لیکن اللہ کے ولیوں کا معاملہ دنیا کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ انہیں مخلوق کے خوف سے ان کے دلوں کو پاک کر دیتا ہے، اور اللہ رب العزت انہیں حزن کی مصیبت سے ان کے دلوں کو پاک کر دیتا ہے. پھر اللہ رب العزت کی قدرت کا تذکرہ ہے کہ زمین و آسمان کا وہ اکیلا پیدا کرنے والا ہے، اور اس کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد کا سلسلہ ہے، وہ سب سے بے نیاز ہے، ہر قسم کے شرک سے پاک ہے. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے، جنہوں نے قوم کو دعوت دی لیکن چند گنتی کے لوگ ان پر ایمان لے کے آئے، پھر اللہ نے اس قوم کو ہلاک کیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کے وقت کے فرعون کے مقابلے میں دعوت توحید کا تذکرہ فرمایا، اور وہ ان کے قتل کرنے کے درپے ہوا لیکن وہ قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کے لیے بد دعا فرمائی. اور پھر حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، جس کی نسبت سے اس سورت کا نام بھی سورہ یونس ہے، کہ آپ نے اپنے قوم کو اللہ کا پیغام دیا لیکن وہ انکار ہی کرتی چلی گئی، آپ ان کے ایمان سے مایوس ہو کر اور اللہ کے عذاب کو دیکھ کر نینوہ کی بستی سے نکل کھڑی ہوئی اور ایک آگے سفر کرنے لگے تو دریا پر ایک کشتی پہ سوار ہوئے، کشتی والے نے دیکھا کہ درمیان میں ان کی کشتی پانی کے لہروں میں پھنس گئی، انہوں نے آپ کو اٹھا کے سمندر میں دریا میں ڈال دیا. اللہ نے مچھلی سے کہا، میرا پیارا آ رہا ہے، تم نے اس کی مہمانی کرنی ہے. تو مچھلی نے انہیں اپنے اندر نگل لیا، کئی دن تک ان کے پیٹ میں رہے، ذنون ان کا لقب پڑ گیا، مچھلی والا نبی، کئی دن تک مچھلی میں رہے. پھر حضرت اللہ رب العزت کے حکم سے اس مچھلی نے دریا کے کنارے پر اس نے اگل دیا، اور پھر وہاں سے پھر اپنا سفر. ادھر قوم کا حال یہ تھا، جب قوم نے عذاب کو آتے دیکھا تو اپنے بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ میدان میں آ گئے اور آہو زاری کی، اللہ کے سامنے معافی کی فریاد کی. اللہ رب العزت نے اس قوم کو معاف کر دیا اور آنے والے انسانوں کو سبق دیا، اگر اللہ کے سامنے آہو زاری کرو گے اور توبہ اور استغفار کرو گے، آنے والا عذاب بھی ٹل جائے گا. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ کے قرآن کی حقانیت کا تذکرہ ہے، اور اپنے حبیب سے کہا اور آپ کے واسطے سے انسانیت کو بتایا کہ اس قرآن پر عمل کرتے رہیں، صبر کرتے رہیں. پھر سورہ ہود کا تذکرہ ہے جس کے آغاز میں قرآن کی عظمتوں کا تذکرہ اور اللہ کے کلام کی بڑائی کا تذکرہ ہے، اور پھر ساتھ یہ فرمایا کہ زمین و آسمان ساری مخلوق جتنی ہیں ان سب کو رزق دینے والا اکیلا اللہ ہے، معیشت کا مسئلہ اللہ کے سپرد ہے، اس نے یہ طے کر رکھا ہے، سب کو کھلانا ہے اس نے، چاہے وہ چوپائے ہوں، چاہے انسان ہوں، چاہے درندہ ہوں، چاہے وہ مچھلیاں ہوں، چاہے وہ چمٹیاں ہوں، چاہے وہ فضاؤں میں ہوں، چاہے وہ سمندروں میں ہوں، چاہے جنگلوں میں ہوں، چاہے وہ بلوں کے اندر ہوں، ان سب کی معیشت کا صرف سلسلہ اللہ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے دنیا میں دو گروہوں کا تذکرہ فرمایا جن کی اول تا آخر ساری محنت اور کوشش دنیا حاصل کرنے کے لیے ہے، ان کی ہلاکت کا تذکرہ ہے، اور کچھ لوگ اور ہیں جو دنیا بھی محنت کرتے ہیں لیکن آخرت ان کی مطلوب اور مقصود ہوتی ہے، اور دنیا کو آخرت کے لیے آخرت کا بنانے کا ذریعہ بناتے ہیں، ان کی ترجیح آخرت ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی کامیابی کا تذکرہ فرمایا، اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جیسے اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے، ایسی نیکی اور بدی، ایمان والا اور کفر کرنے والا، یہ دونوں بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پیغام توحید کا تذکرہ ہے، قوم کو دعوت دی لیکن قوم جب نہ مانی اور تو قوم کی ہلاکت کا فیصلہ جب اللہ نے فرما دیا تو اللہ نے اپنے نوح سے کہا تم کشتی تیار کرو، ایمان والوں کو اس میں سوار کرو، اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی اس میں سوار کرو، اس لیے کہ میں دھرتی کے سارے انسانوں کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر رہا ہوں۔ آپ جب کشتی تیار کر رہے تھے، قوم پاس سے گزرتی، مذاق اڑاتی، ادھر دیکھو پانی کا قطرہ کوئی نہیں، یہ کشتی کس پہ چلائے گا، لیکن انہیں کیا پتا اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ پھر اللہ کا عذاب آیا، زمین سے بھی پانی ابلنے لگا، آسمان سے بھی پانی برسنے لگا، وہی چند لوگ جو ایمان لے آئے وہی بچ گئے، حضرت نوح کا اپنا بیٹا بھی ایمان نہیں لایا، وہ بھی نافرمان گزرا، اور انہیں جب ہلاکت کی شکل میں وہ نظر آئے تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سمجھایا، وہ کہنے لگا میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، لیکن ایک لہر آئی اور وہ بھی ہلاکت کا شکار ہو گیا۔ نوح نے کہا اللہ میرا بیٹا تھا، فرمایا یہ آپ کا بیٹا کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ اسلامی معاشرے کی اکائیاں وہ رنگ نسل کی بنیاد پر اور وطن علاقے کی بنیاد پر نہیں ہوتی، وہ تو ایمان اور اعمال صالحہ کی حیثیت سے ہوتی ہیں، اس لیے یہ آپ کا فرد نہیں ہے اور آپ کا ہی کچھ نہیں ہے، اس کے لیے ہم نے ہلاکت کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی پناہ چاہی، اور پھر اللہ رب العزت کے نبی نے یہ سارا پیغام جو صدیوں پہلے نبی سے پہلے یہ واقعہ ہوا، نبی کی زبان سے دنیا والوں کو یہ قرآن سنایا گیا، یہ واقعہ سنایا گیا، تو یہ اس بات کی علامت تھی کہ محمد الرسول اللہ پر اللہ کی وحی آتی ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ آپ کے زبان سے یہ واقعہ کا سنانا آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک۔